탈탈탈 안 해도. 아야트 엑소 봐라. 아우즈 빌라히 미네 샤이탄 라짐 비스밀라히 라흐마니 라힘 요마 타티 쿨루 나프신 투자딜 완 나프시하 와 투와파 쿨루 나프신 마아밀라투 와 훔 라 유즈룸운 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس وہ دن جب کہ تمام جانے نفس سے مراد تمام لوگ جو اس دن حاضر ہوں گے, ورنہ لفظ کا مضمون جو ہے یہ تو ہر جاندار پر حاوی ہے, مگر یہاں خصوصیت سے انسانوں کے متعلق استعمال ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس دن حاضر ہوگا تو جادل عن نفسہا اپنے آپ کا دفاع کرتا ہوا, اپنی جان کا دفاع کرتا ہوا. تو نفس پہلے بمعنی وجود کے ہیں, ذات کے, اور دوسرے میں نفس اس کا اپنا اپنے آپ کے معنوں میں ہے, یعنی اس کی اپنی جان. تو ہر اس کا ترجمہ میں یوں بھی کیا جا سکتا ہے, جس دن ہر نفس اپنی جان کے دفاع میں جھگڑتا ہوا آئے گا, یعنی ہر وہ شخص جو آئے گا وہ کوئی نہ کوئی تدبیریں سوچ رہا ہوگا کہ یہ دفاع کروں گا یہ دفاع کروں گا, اور اس جد و جہد میں وہ حاضر ہوگا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, اور ہر شخص کو, یہاں نفس بمعنی شخص ٹھیک رہے گا, ورنہ ہر جان کو کہا جائے تو پھر وہ عجیب لگتا ہے وہاں جان کا لفظ. میرے خیال میں تو وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ, ہر شخص کو کرنا مناسب ہے, ترجمہ یہ کرنا مناسب ہے, وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ, اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا وہ پورا پورا دیا جائے گا. جو کچھ کمایا میں نیکیاں اور بدیاں مراد ہیں, مگر اس موقع پر ان کا اجر مراد ہے. اصل میں جو کچھ انہوں نے کمایا وہ دیا جائے گا, نیکیاں کی یا بدیاں کی, ان کا اجر ان کو پورا پورا عطا کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ جو مضمون ہے تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, یہ اس لفظ یہ معنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو پیش ہوگا وہ اپنے بڑے بڑے دفاع پیش کر رہا ہوگا. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو تو بولنے تک کی اجازت نہیں ہوگی, بعضوں کو اس در تک رسائی نہیں ہوگی, فیصلے سنا دیے جائیں گے, پوچھا نہیں جائے گا ان سے. تو اس لیے یہ معنی کرنا کہ ہر شخص وہاں اپنا اپنا کیس پیش کر رہا ہوگا یہ درست نہیں ہے. ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کا بیان ہے. ہر شخص جو اس احساس کے ساتھ کسی سمت میں چلتا ہے کہ میری آج پیشی ہو رہی ہے, وہ اندر اندر اپنے دفاع سوچتا چلا جاتا ہے. تو ہر جان جو اٹھائی جائے گی اس کی کیفیت یہ ہوگی, اس کو احساس ہوگا کہ ایک بہت بڑا دن ہے جس میں جواب طلبیاں ہونی ہیں, اور اس دن کی مناسبت سے وہ اپنے اپنے گناہوں کا تصور کر کے تو ان کے لیے کوئی دفاع تجویز کر رہا ہوگا. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی, کانت آمنة, جو امن میں تھی, مطمئنة, بہت بڑے اطمینان کی حالت میں تھی, امن اور بڑے اطمینان کی حالت میں تھی. یاتیہا رزقہا رغدن, اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا تھا, من کل مکان, ہر طرف سے, مکان ہر جگہ سے مگر مراد ہے ہر سمت سے, ہر طرف سے. فکفرت بیانم اللہ, تو اس نے اپنے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع, تو اللہ تعالی نے اس کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. بما کانوا یصنعون, اس سبب سے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو یہاں انصراف ضمائر کی وجہ سے ترجمے میں دقت پیش آتی ہے. پہلے سب بستی کی طرف ہے اور واحد مؤنث کی ضمیر پھر رہی ہے, آخر پر آ کر وہ جو کیا کرتے تھے اہل بستی کا مضمون کھول دیا گیا. تو یا تو شروع ہی سے اہل بستی کا ترجمہ کیا جائے, مگر پھر وہاں جو تانیث کے سیرے ہیں وہ مشکل ڈالتے ہیں. تو اس کا جو میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو پرامن اور بڑے اطمینان کی حالت میں تھی, پرامن تھی اور بڑے اطمینان کی حالت میں تھی. اس کے پاس ہر طرف سے اس کا رزق باخراغت آتا تھا. پھر اس کے مکینوں نے, یہاں بریکٹ میں کے مکینوں کے ڈال دیں تو پھر آگے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے, پھر اس کے مکینوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا. فَكَذَّبُوهُ, تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور انہیں عذاب نے آ پکڑا ایسی حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. وَا حالیہ ہے وَهُمْ ظَالِمُونَ, عذاب نے اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے.
کون سی
اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک بستی کی, مثال دی ہے ایک بستی کی, ہر ایسی بستی پہ صادق آئے گی جس میں یہ واقعہ ہو. کیونکہ یہیں آگے پیچھے کہیں یہ مضمون بھی بیان ہے کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے, سمجھے. تو یہ بستی کی مثال ہر بستی پہ صادق آتی ہے جس کے یہ حالات ہوں اور اس انجام کو پہنچے. اس انجام کو پہنچنے سے پہلے ایک رسول ضرور آتا ہے, سمجھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, بس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. وشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایہ تعبدون، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس مضمون یہاں اس آیت میں پہلے مضمون کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہے کہ وہ لوگ نہ شکری کیا کرتے تھے۔ فکفرت بیان ملا ہے، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، یا مراد یہ ہے نہ شکری کی اس کی، اور آخر پر نتیجہ یہ نکالا ہے کہ پس تم اللہ کی رزق میں سے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو ان کنتم ایاہو تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں ایاہ کا نابودو، اس آیت نے یہ مضمون سکھا دیا کہ ہمارا ایاہ کا نابودو کہنا سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم شکر کا حق ادا کرنے والے نہ ہوں۔ اگر ہم شکر کسی اور کا کریں اور عبادت کسی اور کی کریں تو یہ شکر نہیں ہے، اور ان دونوں مضمون باتوں کو خدا تعالیٰ نے اکٹھا باندھ دیا یہاں۔ اور جب عبادت اور شکر یہاں ایک ہی مضمون کے دو نام بن گئے تو پھر اس کے نتیجے میں جو سزا ملتی ہے وہ وہی ہونی چاہیے جس کا ذکر گزرا ہے، یعنی ناشکر لوگ دراصل مشرک ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے، کیونکہ لیتے کہیں سے ہیں شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہیں، کھاتے کسی ہاتھ سے ہیں اور چومتے کوئی اور ہاتھ ہیں، تو اسی کا نام ناشکری ہے اور اسی کا نام شرک ہے۔ تو ان کنتم ایاہو تعبدون میں یہ مضمون سکھایا ہے کہ ناشکری دراصل شرک ہی کا دوسرا نام ہے۔ ایاہو اگر صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو چونکہ رزق تمام تر اسی سے آتا ہے، صرف اسی کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، ان حقیقی شکر اسی کا ہونا چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب رزق کے تعلق میں جو حرام چیزیں ہیں ان کا بیان ہے، اور حسر کی صورت میں بیان ہے، یعنی خدا تعالی نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر محض مردار حرام کیا ہے، اور خون حرام کیا ہے، اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جو کھانا بھی اللہ کے غیر کی خاطر ذبح کیا جائے، یعنی جو گوشت بھی جو جانور بھی، اہل لغیر اللہ بھی، جس کو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا جائے وہ کھانا بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، پس اگر کوئی بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے، اضطر میں نے مجبور کر دیا جائے، یعنی بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ چاہتے ہوئے اور حد سے نہ بڑھتے ہوئے، یعنی اس کے مجبور ہونے میں اس کی خواہش کا دخل نہ ہو بلکہ خواہش کے خلاف مجبور ہو، یہ ایک بہت ہی واضح شرط قائم فرما دی گئی کہ اگر خواہش کے مطابق مجبور ہو تو اس میں بہت سے نفس کے دھوکے ہو جاتے ہیں، اور خواہش کے خلاف مجبور ہو تو وہ سچی گواہی ہے کہ یہ مجبور ہے۔ ہندوستان میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے، اور عربوں میں بھی ہیں کثرت سے، میں نے خود بات سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں کیونکہ جو دوسرا کھانا وہ ہمیں پسند نہیں۔ جو غیر باغن کے مضمون دیکھیں کیسا واضح ہو گیا کہ ان کی مجبوری چونکہ دل کی خواہش کے تابع ہے اس لیے اس کا نام مجبوری نہیں ہے، مجبوری وہ جو دل کی خواہش کے خلاف ہو۔ تو غیر باغن نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی مجبور ہو گئے کہ کھانا ضرور کھانا پڑ رہا ہے، یہ شرط اگر ہو تو پھر جب کھانا شروع کر دیں تو اس کا ایک مزہ بھی ہوگا، بھوک کے وقت تو ویسے ہر چیز کا مزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر جو سور کا گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوتا مزیدار ہے، اس لیے اس وقت پھر غیر باغن کے باوجود غیر آدمی کی شرط لگانا ضروری تھی۔ جب سخت بھوکے نے کھانا شروع کیا اور مزہ بھی آ گیا تو پھر اسے چھوڑنا اصل امتحان ہے. فرمایا آدم جو ضرورت کی حد ہے جہاں تم نے اپنی زندگی بچانی ہے اس حد سے آگے پھر نہیں بڑھنا. فإن اللہ غفور الرحیم, ایسی صورت میں اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, اور تم ان چیزوں کو حلال اور حرام نہ کیا کرو جن کی کیفیت بیان کرتے ہوئے تمہاری زبانیں اس غرض سے جھوٹ بولتی ہیں کہ تم اللہ پر بہتان تراش ہو. یہ جو مضمون ہے یہ سمجھنے والا ہے. فرمایا لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب, تم جب حرام اور حلال اپنی طرف سے بیان کرتے ہو تو ان حرام اور حلال کی تائید میں کچھ ایسی جھوٹی صفات گھڑتے ہو تاکہ یہ اثر ڈال سکو کہ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یا حلال قرار دیا ہے, اور وہ تمہاری منہ کی بناوٹ کی باتیں ہوتی ہیں, اس لیے اللہ پر تم اس طرح بہرحال کر دیتے ہو. تو لما تصف ألسنتكم الكذب کا مراد جو جھوٹ تمہاری باتیں, تمہاری جھوٹی باتیں جو ان کے گرد ایک کہانی بنا لیتی ہیں کہ ان کی یہ صفات ہیں اور یہ صفات ہیں. غرض کیا ہے؟ لے تفترو علی اللہ الکذبا, کہ تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑ لو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذبا, یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں, لا یفلحون, وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوا کرتے. افلاح جو ہے بظاہر یہ تدی ہے لیکن اس کے معنی لازم کے استعمال ہوتے ہیں. قد افلح المومنون, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے المومنین کو فلاح دی ہے بلکہ مومن خود افلاح ہو گئے. تو یہاں بھی لازم کے معنی ہیں, بظاہر یہ باب ایسا ہے جس سے متعدی کے معنی دماغ میں آتے ہیں مگر یہ متعدی نہیں ہے. مطلب ہے مفلحون کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو فلاح دے دی یا کامیاب کر دیا بلکہ خود کامیاب ہو گئے. متاعن قلیل ولہم عذاب عظیم, یہ جو جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑ کر حرام یا حلال کرتے اور پھر خدا کے عطا کردہ رزق کو اس کے محل کے خلاف استعمال کرتے ہیں, ان کا یہ فائدہ ایک عارضی فائدہ ہے. متاعن قلیل ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل, اور یہودیوں پر بھی ہم نے حرام کر دیا تھا جو اس سے پہلے ہم تجھے تیرے سامنے بیان کر چکے ہیں. ما قصصنا علیک من قبل, وما ظلمناہم, اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ در حقیقت, ولیکن یہاں بمانے در حقیقت کے ہیں, در حقیقت وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا, پھر اللہ تعالیٰ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت سے بدیاں کیں, برائی غلطی سے کر بیٹھے, جہالت سے کر بیٹھے, ثم تابوا, پھر اس کے بعد توبہ کی, من بعد ذالک کا بعد اس کے, یعنی اس کے اس غلطی کے بعد پھر توبہ کی, وہ اصلحوا, اور اصلاح کی. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم, یہ باتیں جب ایک انسان کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. توبہ کے ساتھ اصلاح کی شرط ہے, بس اگر کوئی توبہ کرے اور اصلاح کرے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا پائے گا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. اچھا, ہر دفعہ تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی اعوذ باللہ کام آ رہا ہے نا, ایک بار شروع ہو جائے تو پھر داخل ہو گئے حسین الرحمن میں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین وان عقدتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. یہ سورت بھی اور رکوع بھی یہاں ختم ہو جاتے ہیں. اِنَّ اِبْرَاهِيمَ کان امتاً قانتاً للہ حنیفہ, یقیناً ابراہیم ایک امت تھا قانتاً فرما بردار للہ اللہ کا فرما بردار حنیفہ ہمیشہ اسی کی طرف جھکا رہنے والا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ہرگز وہ مشرکین میں سے نہیں تھا, کسی لمحہ بھی وہ مشرکین میں سے نہیں ہوا. لم یک من المشرکین, یہ حضرت ابراہیم کا تعارف ہے امتن, یعنی اپنی ذات میں ایک امت تھا وہ جس سے امتیں پھوٹی ہیں پھر آگے. اور اصل میں نبی تمام انبیاء امت کا بیج ہوا کرتے ہیں, اور سچی امت وہ ہے جو اس بیج کے مطابق اپنی صفات ظاہر کرے. تو حضرت ابراہیم کو جو امت قرار دیا گیا جس سے آگے امتیں پھوٹنی تھیں, ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ فرما بردار, اللہ کا فرما بردار اور ہمیشہ اسی کی طرف جھکا رہنے والا تھا, اور شرک سے دور. شاکر لانعمہ, یعنی دیکھیں دوبارہ شرک کے مضمون کے ساتھ ہی شکر کا مضمون بیان فرمایا. وہ مشرک نہیں تھا اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار رہنے والا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, یہ ابراہیم ہے جسے اللہ نے چنا, اجتباہ اسے چن لیا, وہداہ الی صراط مستقیم اور اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی. اب سیدھے رستے سے پہلے کچھ سیدھی عادات کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ ابراہیمی صفات ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا نام لیے بغیر کہ ہدل للمتقین. قرآن کریم بھی ہدایت تو ہے مگر متقیوں کے لیے ہدایت ہے, اور متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کا شریک نہیں ٹھہراتے اور اسی کی طرف جھکے رہتے ہیں. تو ایک یہ ہدایت پانے سے پہلے کی کہ جو پری ریکویزٹس ہیں, یعنی وہ شرائط جن کے نتیجے میں ہدایت ملتی ہے اور صراط مستقیم عطا ہوتی ہے, یہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے خدا تعالیٰ نے کھول دیے. اور شکر اس میں خاص طور پر بیان فرمایا ہے, ایسا ہو تو پھر تم چنے جاؤ گے، پھر صراط مستقیم عطا ہوگی. آتینا ہو فی الدنیا حسنا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی رکھ دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. کیوں جناب؟ اشرف صاحب اسے نظر نہیں چک رہا، کی گل ہے؟ یہ بتائیں کہ دنیا میں بھلائی رکھ دی اور آخرت میں بھی بھلائی رکھ دی نہیں فرمایا، کہ دنیا حسنا اور فی الآخر حسنا کہ انسان توقع رکھتا ہے، یہ محاورہ دوسری جگہ موجود ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم کے مطلب یہ فرمایا کہ ہم نے اس کی اسے دنیا میں بھی اس کو حسنا عطا فرمائی، اور فی الآخرت من الصالحین، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. دنیا میں حسنا ہوگی اور آخرت میں صالحین، نیکوکار لوگوں میں ہوگا آخرت پہ جا کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں جناب؟ افتاب صاحب آج آپ کی بیٹی نہیں آئی ہوئی، وہ بھی اچھی قابل ہے ماشاء اللہ، طبیعت خراب ہے ان کی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور آپ بتائیں جی، چوری صاحب لگے ہوئے بڑا ذرا زور سوچیں گے. ہاں جی
سر، انگلش میں بھی ایک محاورہ ہے کہ ورچو از اٹس اون ریوارڈ، تو اس ورچو از اٹس اون ریوارڈ، تو اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ان دا نیکسٹ لائف
نبی جو ہے اس کا ایک انعام ہے، نبی لقب ہے.
اچھا.
اور جو جس انعام تک نبی پہنچتا ہے اس کی جو پہلی سیڑھی ہے جہاں سے چڑھ کر وہ جاتا ہے وہ صالحیت کی ہے. من النبیین و صدیقین و شاہدین و شہدائے و صالحین. تو مسئلہ یہ ہے کہ ساری کمائی کے بعد، اتنی اعلیٰ صفات کے بعد، آخر میں جا کر وہ صرف صالح ہی شمار ہوگا. یہ ہے اصل بات. امام صاحب آپ بتائیں، مومن صاحب آج نہیں، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ روشنی ڈالتے اس پہ. جوید صاحب ہے تو آؤں گا بات.
جی ہو سکتا ہے اپنا سے دینی اور دنیاوی نہیں تھے
اصل میں. یہاں صالحین وہ اصطلاح ہے ہی نہیں جو اس آیت میں مذکور ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے. وہ صالحیت جو ہے وہ پہلا انعام ہے نیکی پر چلنے والے کا، اور جو آخری انعام ہے وہ صالح قرار دیا جا رہا ہے. تو صالحین سے مراد آخری نتیجے کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات جن کی دنیا بھی نیکیوں پر مشتمل تھی، اس دنیا کے اعمال کا انجام صالحیت کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. انجام کار اس کا ہر عمل صالح قرار دیا ہے، وہ ورنہ دنیا کی حسنہ کا وہ معنی لینا کہ دنیا میں تو اچھی چیزیں مل جائیں اور آخرت کا ذکر نہ ہو، یہ بے محل بات ہے. حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ مضمون سوچنا ہی غلط ہے. فی دنیا حسنہ سے مراد ہے کہ ہم نے اسے دنیا میں ہر وہ اچھی چیز عطا فرما دی جو خدا کو پسند ہے، اس کا حسن سیرت، حسن فطرت. اور یہ حسنہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے اس کے بعد ہے، اشتباہ و ہدا ہو الی صراط مستقیم. تو وہ انعام جو سب سے بڑا ہے وہ تو پہلے بیان فرما چکے اللہ تعالیٰ، اس لیے اس سے گھٹیا انعام کی بات بعد میں ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ یہ مضمون اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائے تو اس کو پہلے سے شروع کر کے ادنا حالت میں ذکر بعد میں کیا جائے، یہ عقل کے اور فطرت کے خلاف بات ہے. اس لیے اس کی تعریف میں یہ ہوگا، اس کی تائید میں جو بات ہوگی، ورنہ اس کا کوئی معنی جو اس آیت کے معنی سے متضاد ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ جس نے توحید کو درجہ کمال تک پہنچایا, جو کبھی بھی مشرک نہ ہوا, جس کا ہر رجحان خدا کی طرف تھا اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا, اسے اللہ نے چن لیا. اور اجتباء کا محاورہ نبوت کا محاورہ ہے, اسے نبوت عطا فرمائی. وہ ہداہ الی صراط مستقیم, اور وہ صراط مستقیم عطا کی جو ایک شریعت کے طور پر عطا ہوتی ہے, جیسے قرآن کریم نے صراط مستقیم ہمیں عطا کی ہے اور اسی کی طرف چلنے کے لیے دعا سکھا دی. تو یہ تمام باتیں, تمام نعمتیں اس پر مکمل ہو گئیں. اس کے بعد ہے وہ آتائنہ فی الدنیا حسنہ و انہ فی الآخرت لمن الصالحین. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اول یہ کہ آخرت سے مراد دنیا میں اس کا نیک انجام ہو, کہ پہلے دور میں بھی اس کو بھلائیاں ہی اس کے لیے تھیں اور آخری دور میں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ مل جائے گا, اس میں بھی اس کا ذکر بھلائیوں کے ساتھ ہوگا. صالح صحت مند, اچھا اور اعلیٰ درجے کا, یہ مراد ہے. تو اسے ایک مثالی اعلیٰ درجے کے وجود کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا. دوسرا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا, یہ ہو سکتا ہے معنی کہ جو دنیا, اس کی دنیا خدا نے سنوار دی, دنیا حسنتن, اور آخرت میں بھی اس کے لیے سوائے بھلائی کی اور کوئی چیز نہیں تھی. یہاں صالحیت بمانہ بھلائی کے ہے, نیکوکاری اور اعلیٰ درجہ کے پاکیزہ اعمال. تو جس کی اس کی دنیا بھی خدا نے سنوار دی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شمار ہوا, یعنی اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی تضاد نہیں تھا. ثم اوحینا الیک, یہ اس لیے یہ ترجمہ وضاحت کے ساتھ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگلی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم, یہ تمام باتوں کی ضمانت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر تجھ پر وحی کی ہے, ان اتبع ملت ابراہیم, کہ اب ابراہیم کی ملت کی پیروی کر. حنیفہ, وہ ابراہیم جو ہمیشہ خدا کی طرف جھک رہنے والا تھا, وہ ماں کان من المشرکین, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا, کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوا. اب یہ ایک بحث اٹھ جاتی ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کریں, جبکہ آپ خود ایک ملت کے مالک اور ایک امت کے سربراہ ہیں. یہ بتائیں. فرمائیے.
حضرت ابراہیم کا مقام ابوت کا مقام ہے, وہ باپ ہے, اس لیے باپ کا اگر صفات بہر اس کی,
اگر بیٹا باپ سے بڑھ جائے
تو پھر بہر اس کی اطاعت تو لازم ہے اس کو باپ کی, اس کی
اگر بیٹا باپ سے بڑھ جائے تو باپ کو بعض دفعہ اطاعت لازم ہو جاتی ہے بیٹے کی.
باپ کا مقام تو اس کا بڑا ہی ہے, باپ کا مقام جو ہے
جسے کھول گئے, اطاعت کی ملت کی دائمی بات ہو رہی ہے. حضرت اما جان حضرت مسلم عورت کی پیروی کیا کرتی ہیں ماں کی جیسے. اب بتائیں.
لیکن حضرت مسلم عورت ان کی عزت تو بہت کرتے تھے, ان کا احترام تو بہت کرتے تھے.
آپ کی تو بات ہی ہو رہی, آپ کی کون بات کر رہا ہے یہاں. حرمت جو حرمتی کی بات نہیں ہو رہی یہاں. رسول اللہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں, یہ ہے مسئلہ. وہ جو ملت بیان ہوئی ہے وہ سب نبیوں کی مشترک ملت ہے. اصل میں لیکن ابراہیم نے اس پر زیادہ شان سے عمل کیا ہے. شریعت مراد نہیں ہے یہاں ملت، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. ملت ابراہیم سے مراد شریعت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ ملت وہ ادا ہے ابراہیم کی، وہ اس کا مزاج ہے جس کو خدا کو پسند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو بھی اسی مزاج پر میری سمت بڑھ، اور اس مزاج میں بڑھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آگے بڑھ گئے. تو ان کے عمل کی نقالی مراد نہیں ہے، ان کی شریعت کی پابندی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صفات حسنہ ہیں جو پڑھتے پڑھتے ہی دل ان کی طرف اڑتا ہے. بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفات بیان ہوئی ہیں. تو فرمایا تجھ سے بھی اے محمد یہی توقع ہے کہ تو اس ملت پہ چل، ابراہیمی صفات تجھ میں زندہ ہوں، اور وہ جو صفات ہیں وہ ایسی ہوں گی، یعنی یہ اس میں مضمر ہے بات کہ جب تو عمل کرے گا تو آگے بڑھ جائے گا. چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیات اس پر کھل کے روشنی ڈال رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ملت ابراہیمی پر ہی تھا، مگر مراتب میں آپ آگے نکل گئے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً سبت ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا. اب یہ جو آیت ہے اس کا جو سمجھنا ہے کئی پہلو سے مشکل ہے، اس پہ غور کریں کیا بات ہے. فی ہے کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ سبت ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. اختلاف تو تب ہوگا جب بنا دیا گیا ہوگا، اور ان کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اختلاف کیا، یہ کیا مطلب بنا؟ سب کے بارے میں ٹھیک ہے، ہے سب کے بارے میں، لیکن ہے کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے، اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے؟ انما جعل السبت، یقیناً سبت بنایا گیا ان لوگوں کی خاطر، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا. اگر اختلاف بنانے کے بعد ہوا ہے تو پہلے ان کی خاطر کیسے بنایا گیا جنہوں نے اختلاف بعد میں کیا؟ سب کے بارے میں جنہوں نے اختلاف کیا، مطلب سب پہلے تھا، ان کے لیے سب بنایا گیا، سمجھ گئے بات. اور دوسرا یہ ایک معنی ممکن ہے کہ جنہوں نے ابراہیم کے متعلق اختلاف کیا اور اس کے اعمال اور کردار کے متعلق کچھ کچھ اور باتیں بنا لیں، ان پر سب نافذ کیا گیا، ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. مگر ان دونوں مشکلوں سے نجات کی ایک یہ راہ ہے، ان دونوں پہلوؤں سے نجات کی ایک راہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سبت کی آزمائش میں پورا نہیں اترے، ان کی پہچان کی خاطر ہی سبت بنایا گیا تھا، کیونکہ ان کے اندر بنیادی کمزوریاں ایسی تھیں جن کا ظاہر کرنا مقصود تھا. تو سبت ساری امت کی سزا کے لیے نہیں تھا کہ تمام امت کو، امت موسوی کو مشکل میں ڈال دیا جائے، بلکہ بعض ان میں ٹیڑھے مزاج کے لوگ تھے جو سبت کے مضمون میں اختلاف کرنے لگے تھے. ان کے اس اندرونی اختلافی حالت، اندرونی ان کی اختلافی حالت کو ظاہر کرنے کی خاطر ہی سبت بنایا گیا تھا، تاکہ سبت کی آزمائش میں مبتلا ہوں اور پھر وہ ننگے ہو جائیں، اور یہ بات ان کی کھل جائے کہ انہوں نے سبت کے متعلق بہانے بنا بنا کے اس کو ٹالنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے وہ پانی پینے کے متعلق ایک امتحان تھا، تو امتحان ان لوگوں کی خاطر تھا جنہوں نے ناکام ہونا تھا، ورنہ جو کامیاب تھے ان کو تکلیف میں ڈالنا مقصود نہیں تھا، سمجھ گئے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت دراصل ان لوگوں کے لیے ایک سزا کے طور پر یہ ایک آزمائش کے لیے تھا، جو اس آزمائش میں پورا نہیں اترے، اور انہوں نے سبز کی معرفت سے اس کی حقیقت سے کے بارے میں اختلاف کیا ہے، تو یہ ایک بہانہ بنایا، کبھی دوسرا بہانہ بنایا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سبز کے متعلق جو بھی وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اس کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فی ما کانو فی یختلفون، ان باتوں میں جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس ترجمے کے باوجود ایک تھوڑی سی الجھن باقی رہتی ہے کہ سبت کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا کیا تھا. ایک تو ہے سبت پر عمل نہ کرنا، جو معنی میں لے رہا ہوں، لیکن یہ جو عمل نہ کرنا ہے اس کے متعلق قرآن کریم کا یہ حکم کہ یحکمو بینہم یوم القیامت فی ما کانو فی یختلفون، یہ ٹھیک بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یعنی ہمارے معنی کے اوپر یہ ٹھیک نہیں بیٹھتا، اس لیے امکان ہے کہ کوئی اور معنی ہو. وہ معنی کر کے انسان اس مضمون کی الجھن سے بظاہر بچ تو جاتا ہے، لیکن ایک الجھن پھر بھی باقی رہتی ہے کہ ان کے اختلاف کا معنی اگر ثبت پر عمل درآمد کے سلسلے میں ان کا اختلاف ہے، یہ ہے، تو پھر قیامت کے دن فیصلہ وہ کیا ہوگا. اس لیے یا تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ثبت کے مفاہیم کے متعلق ان کے علماء نے کچھ اختلاف کیے ہوں، اور ان اختلافی مسائل میں بہانے ڈھونڈے ہوں. جب تک وہ پتہ نہ چلے یہ اس معنی پر پوری تسلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کچھ قرآن نے ان کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس دن مچھلیاں آتی تھیں سبت کے دن، اس دن ان کو پکڑنا منع تھا، اور جب وہ چلی جاتی تھیں، یعنی جب سبت کا وقت گزر جاتا تھا تو پھر وہ ان کو پکڑ سکتے تھے، تو انہوں نے کیا ترکیب کی تھی، روک رکھتے تھے وہ ان کو. سمجھے کس طرح روکتے تھے، تفصیل معلوم ہے سبت کے مضمون کو کیسے ٹالا انہوں نے،
مچھلیاں روک لیتے تھے، جانور پھینک کے یا روک بناتے ان کو روک لیتے تھے، پکڑتے نہیں،
روک ڈالتے تھے، جس سے جو رستے ہیں نا آنے کے ان کو بند کیا کرتے تھے، اور جو ایک دفعہ اندر آ جائے تو وہ پھر باہر بھاگ نہیں سکتا. اب یہ جو ہے مضمون، یہ اس آیت کریمہ سے جس میں ذکر ہے ظاہر ہوتا ہے، مگر اسے اگر آپ اختلاف کہیں تو پھر قیامت کے دن اس اختلاف کا قصہ تو دور کی بات ہے، اس کا تو بار بار ذکر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہوئے کر رہا ہے کہ یہ وہ اس کے نتیجے میں ہم ان کو سزا دی، اس کے نتیجے میں ان کو یہ وبال پڑا، انہوں نے فسق کیا، فیصلہ تو ہو چکا ہے. اس لیے عقائد کا اختلاف معلوم ہوتا ہے بجائے عمل کے اختلاف کے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ علماء بہانے ڈھونڈتے ہیں عقائد میں ایچ پیچ پیدا کر کے، اور ہیلے تراشتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ جائز ہے، اور پھر کچھ اور ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں ہے جائز، پھر جو اختلاف پیدا ہوگا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. تو اس لیے میں نے ریسرچ ٹیم کو کہا تھا، آپ بھی یاد رکھیں اس کو، کہ ثبت کے متعلق مزید تحقیق کریں کہ بائبل کی روح سے کیا ثابت ہے، یا وہ بائبل کے نسخے جو اب دریافت ہو رہے ہیں ان میں بعض دفعہ زیادہ وضاحت سے باتیں پیش ہوتی ہیں، یہ ثبت کے متعلق انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں، جن حرکتوں کے اوپر اس آیت کا اطلاق ہو سکے کہ ثبت کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کا نتیجہ پھر قیامت کے دن ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا، اور وہ اختلاف اہل کتاب کا صرف یہود سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور سبت کی تعلیم عیسائیوں پر آ کر ختم ہو گئی تھی. کیوں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت آ کر سبت ختم ہو گیا تھا، جاری رہا تھا، ختم ہو گیا جو ملتا واضح ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اس اختلاف کو مضمون موضوع سمجھیں جس کا قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ وہ یہودی تھا, ایک گروہ کہتا تھا یہودی تھا اور ایک گروہ کہتا تھا نصرانی تھا, یعنی حضرت ابراہیم یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے آئے اور انہوں نے اپنی طرف ان کو کھینچا اور یہ کہا کہ وہ یہودی تھا, ایک نے کہا وہ عیسائی تھا. یہ اختلاف ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو ملتا ہے, اور اگر یہ کہا جائے سبت ان کے اوپر بنایا ڈالا گیا, انہوں نے جو حضرت ابراہیم کے متعلق غلط باتیں کیں ان کے اوپر سبت بطور سزا کے نافذ فرمایا گیا, یہ معنی بنے گا تو پھر عیسائی کیسے ہو گیا اگر ان پر سب تھا ہی نہیں؟
عیسیٰ علیہ السلام تو فرمایا کہ میں شریعت کا ایک شوشہ بھی بدلنے کے لیے نہیں آیا, تو اس میں وہ
شریعت کے لیے آیا ہوں
جی, تو اس میں سبق کو تو پھر
بدلنے کی پیشگوئی تھی کہ وہ جب ابراہیم عیسیٰ تشریف لائیں گے مسیح تشریف لائیں گے تو اس وقت سب اٹھا لیا جائے گا. قربانی کے مطابق متعلق تو آتا ہے, سب کے متعلق بھی کیوں نہیں ذکر ہے کہ نہیں کہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سوختی قربانی کے مضمون کے مطابق تو قطعی بات ہے کہ مسیح کے آنے کے وقت سوختی قربانی اٹھا دی جائے گی, اور پھر وہ اٹھ گئی تھی, اور پھر ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا ویسے ناجائز تھا. مگر سبت کے متعلق بھی یہ چیک کریں, مجھے تو یہی یاد ہے کہ حضرت مسیح نے سبت کی کوئی بات نہیں کی, کہیں ذکر ملتا ہے کہ عیسائیوں کو روکا ہو؟
چیک کر لیں,
وہ چیک کریں گے پھر آپ کو میں دوبارہ بتاؤں گا, یہ پوری تحقیق کریں. اس لیے یہ جو آیت ہے یہ ابھی حل طلب ہے کہ سبت کے متعلق اختلاف کیا کیا, کیا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اختلاف کرنے کی سزا تھی, اور اگر سزا تھی تو اس کا از خود ایک دور کے بعد اٹھ جانا ایک قابل فہم بات ہے, کیونکہ یہود کو سزا تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اثر نو ایک صالح نظام شروع کر دیا اس شریعت کے اندر رہتے ہوئے, تو سزا اٹھ سکتی ہے لیکن تعلیم نہیں بدل سکتی. سمجھیں بات جو میرے ذہن میں جو بات ہے جس کو میں کلیدنا چاہتا ہوں مزید, وہ یہ ہے کہ اگر سبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بند ہوا ہے, جیسا کہ اشرف صاحب نے حوالہ دیا تھا, اگر ایک مستقل تعلیم تھی جس میں ایک باقیات والا مضمون پایا جاتا ہے, ایسی تعلیم جو قیمہ ہو, تو وہ اٹھ نہیں سکتی تھی, اور اسلام نے بھی اس کو کم پکڑنا تھا اور آگے بڑھانا تھا. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے زور دیا اس پر, نہ اسلام میں ملتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب ایک سزا تھی. اور اس آیت سے اتنا تو صاف پتہ چلتا ہے انما جوئل السبت علی الذین, سبت بنایا گیا ان پر, ان کو پکڑنے کے لیے. بس پہلا معنی جو میں نے کیا وہ یہ بنے گا جنہوں نے سبت سے اختلاف کیا, یعنی عملی اختلاف کیا, سمجھے؟ وہ اگر کیا جائے تو پھر قیامت کے دن فیصلہ ہو سکتا ہے یہ مانا ہو کہ ایک سزا دنیا میں بھی ان کو ملے گی اور ایک قیامت کے دن بھی ملے گی. مگر اس پر ابھی تک پوری طرح دل مطمئن نہیں ہوتا, میرے نزدیک مزید تحقیق کی ضرورت ہے.
سبق بنایا اور پھر اس کے اوپر
یہ اردو میں جو مضمون سوچ رہے ہیں آگے تک عربی میں یہ نہیں ہے. انما جوئل سبت علی الذین اختلفوا, سب ان لوگوں پر وارد کیا گیا بطور سزا کے یا آزمائش کے, دونوں معنی لگے جا سکتے ہیں. جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا. جو معنی میں نے سوچا تھا وہ دل کے اطمینان کے لیے قریب ترین دکھائی دیتا ہے کہ جو اس آزمائش پہ پورا نہیں اترے, جنہوں نے سبت کے مفہوم سے اختلاف کر دیا اور غلط رویہ اختیار کر لیا, انہی کو ننگا کرنے کی خاطر, انہی کی کمزوری ظاہر کرنے کی خاطر سبت بنایا گیا تھا. یہاں تک بالکل کوئی مشکل نہیں ہے, مگر آخر پر جو طرز بیان ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو اس میں ان کا اندرونی اختلاف دکھائی دے رہا ہے, سبت سے اختلاف نہیں, یعنی سبت کے مضمون سے عملی اختلاف اگر ہو تو پھر یہ اگلی آیت ٹھیک نہیں بیٹھتی. یہ بتا رہی ہے کہ ان علماء کے درمیان جو بھی اختلاف ہے وہ ان کے گروہوں کے درمیان اختلاف تھا, اور اس اختلاف میں کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اس لیے اس بات کا بھاری امکان موجود ہے کہ سبت کے مسئلے پر مختلف قسم کے عقیدے بنے ہوں, مختلف قسم کے توجیحات پیش کی گئی ہوں علماء کی طرف سے, یہ سبت کے یہ مقاصد ہیں اور اس طرح ہونا چاہیے, اور اس میں جو اختلاف پیدا ہوئے ہوں ان کا ذکر قرآن کریم فرما رہا ہو. سمجھے ہیں آپ بات؟ ٹھیک ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے رستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے مقابلہ کر اس چیز کے ساتھ جو سب سے اعلیٰ ہو. ان ربا کا ہو عالم و بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمتقین. یقیناً تیرا رب اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہو گیا, اور وہ ان کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں. اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت میں وہ جو حضرت ابراہیم کی ملت والا مضمون تھا وہ واضح ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود داعی اللہ بنے ہیں ابراہیم کے حوالے کے بغیر, اور یہ کام آپ کو سونپا گیا ہے کہ آپ تمام بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف بلائیں. اس کی جو حکمت عملی بیان فرمائی گئی ہے وہ بہت قابل توجہ ہے, کیونکہ آج کل جماعت احمدیہ میں دعوت اللہ کا بہت زور ہے, ہر طرف ایک شور ہے اور بڑے بڑے حیرت انگیز داعی اللہ نمودار ہو رہے ہیں, مردوں سے بھی, عورتوں میں سے بھی, بچوں میں سے بھی. تو اس لیے اس آیت کی حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ تبلیغ کے لیے حکمت کو اہمیت دی ہے. عقل اور حکمت سے کام کرو, کیونکہ کسی شخص کے لیے اپنا مسلک چھوڑ کر کسی اور کو قبول کرنا تو آسان کام نہیں ہوتا. موقع محل دیکھنا پڑتا ہے, یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سی چیز کس کو پسند آ سکتی ہے اور کس چیز سے وہ قریب آئے گا اور کس چیز سے بھڑکے گا اور دور ہٹے گا. اب وہ لوگ جو حکمت سے آری تبلیغ کرتے ہیں وہ بظاہر اپنے اوقات کو دن رات تبلیغ سے معمور رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں تبلیغ کے سوا ہم کر ہی کچھ نہیں رہا, لیکن صبح سے جوں بحثیں کرتے ہیں غیر احمدی متکبر مولویوں سے جن کا مسلک صاف دکھائی دیتا ہے کہ انصاف اور تقوی پر قائم ہی نہیں ہے, انہوں نے ضد کرنی ہی کرنی ہے, اور بڑے تکبر سے وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو تخفیف کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں سے دن رات سر ٹکرانا حد سے زیادہ بیوقوفی ہے, کیونکہ وہ جتنی آپ ان سے بحثیں کریں وہ اور ہی زیادہ دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں, اور جب آپ ان کو دلائل میں شکست دے دیں تو تھانے پہنچ جاتے ہیں. یہ کون سی حکمت کی بات ہے؟ ایسے واقعات ہوئے, مناظرے انہوں نے کروائے اور جب مناظروں میں شکست ہوئی تو پولیس بلا لی اور یہ اس الزام کے تحت قید کروا دیا سب کو, اور پھر مقدمے چلے اور وہ بڑی مشکل سے ان کی ضمانتیں بعد میں کروانی پڑی کہ یہ ہمیں تبلیغ کرتے تھے. دعوت انہوں نے دی, چیلنج انہوں نے کیا اور مناظرہ کر بیٹھے یہ اور اس کی سزائیں ملی. تو ان سے میں نے یہی ان کو پکڑا تھا, میں نے کہا آپ عقل سے کیوں نہیں کام لیا, آپ نے حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس دور میں جہاں یہ جو آپ کے اوپر گزر رہا ہے اس میں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ پہلے ہم آپ انتظامیہ سے اجازت لیں, کیونکہ انتظامیہ نے آپ کو پکڑنا, اور مناظرے سے پہلے میں نے لکھ کر بھجوا دیا, فیکس کر دیا کہ آپ انتظامیہ سے شرط لگائیں کہ ہم مناظرے کے لیے حاضر ہیں, جو چاہیں کریں گے, جو مناظرہ چاہیں گے کریں گے, لیکن پہلے آپ کا فرض ہے انتظامیہ سے اجازت لیں, اور یا ہم ایک چٹھی لکھ رہے ہیں انتظامیہ کو ان کی طرف سے اجازت آنے پر کہ آپ نے چیلنج کیا ہے, ہم حاضر ہیں, پھر ہم مناظرہ کریں گے. وہ چٹھی بعد میں ملی اور مناظرہ پہلے کر بیٹھے تھے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے میں ہی انہوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا تھا, مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں اور عملاً کر بیٹھے تھے اور فرار کی رائے نہیں بچی تھی کوئی. تو جب بار بار میں نے پکڑا, میں نے کہا مجھے اس بات کا کیوں نہیں جواب دیتے کہ جب میں نے یہ شرط لگائی تھی تو پھر یہ فتنہ ہوا کیوں. تو پھر پتہ چلا کہ وہ اجازت تو محض تبرکن تھی یا تبرک سے محروم ہونے کی خاطر, اور اصل بات یہ تھی کہ فیصلہ پہلے, یہ حکمت کے خلاف بات ہے. تو میں نے تو اسی آیت کے تابع ان کو کہا کہ مناظرے سے تو ہمیں آر نہیں, مگر قرآن کریم فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے, اور حکمت میں مناظرہ داخل نہیں ہے ابھی. ویسے ہی موقع محل کے مطابق اگر مناظرہ بھی کرنا پڑے تو اس کا ذکر بعد میں آئے گا. پہلے ہے حکمت سے ہر وہ طریق اختیار کرو جس سے لوگ تمہاری طرف مائل ہوں اور تمہارے پیغام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں. حکمت کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے, جیسے ایک زمیندار گائے کو دوہتا ہے تو پہلے اس پہ ٹھنڈے پانی کی چھینٹے ڈالتا ہے, پھر اس کو ملائم ہاتھوں سے تیار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دودھ اتار دیتی ہے, اگر اس کے بغیر نوچنے کھسوٹنے کی کوشش کرے تو لاتیں مارے گی, دلتیاں پڑیں گی اس کو. تو روزمرہ کی گائے آپ کی جس کا کام یہ ہے وہ اتنے نخرے کرتی ہے, تو وہ لوگ جو آپ کو ظالم کافر گناہگار بدترین انسان سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے طرف کیسے مائل ہوں گے جب تک ان کو پہلے پسمایا نہ جائے. اور یہ پسمانا جو ہے یہ حکمت کا تقاضا ہے, ان کے اوپر پہلے اپنے حسن اخلاق کا جادو دکھائیں, ان سے پیار کا سلوک کریں, خدمت کریں, ان پر ظاہر کر دیں کہ آپ بہترین مسلمان ہیں, تب پھر آپ ان کو بلائیں تو بھی آئیں گے, نہ بلائیں تو وہ خود پوچھیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح تم ہو کون لوگ عجیب و غریب سے, اور ہمیں دلچسپی ہے, چنانچہ ایسے کثرت سے خط ملتے ہیں کہ ہم نے احمدیوں کے اعلی اخلاق دیکھے اور پھر دلچسپی پیدا ہوئی. تو حکمت کے بڑے وسیع تقاضوں میں ایک یہ بھی ہے. اور حکمت کے بعد پھر معجزہ حسنہ ہے, دلیل پھر بھی نہیں آئی ابھی تک. نیک نصیحتیں کرو, کو معاشرہ بگڑ رہا ہے, تم کہاں بد کرداری میں تم بھٹک رہے ہو, کچھ ہوش کرو, اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو, نیکیاں اختیار کرو. جو لوگ یہ تحریک کرتا ہے اس کے خلاف کوئی ظالمانہ کاروائی کی فطرت اجازت ہی نہیں دیتی. جو شخص ایک صالح مسلح کے طور پر اخلاص کے ساتھ نیکی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اس سے لوگ بعض دفعہ بوریت سے پیچھے تو ہٹ جاتے ہیں مگر متنفر نہیں ہوتے, اس طرح کے رد عمل اس کا خوفناک دکھائیں, الا ماشاء اللہ. مگر اگر حکمت کے تقاضے پورے ہوں تو پھر یہ متنفر نہیں ہوا کرتے. اگر حکمت کے تقاضے پورے نہ ہوں تو نصیحت ایسے وقت میں آپ کریں گے جہاں اس کی نصیحت کا موڈ نہیں ہے. اس طرح پر نصیحت کریں گے کہ بار بار وہ اس کو مصیبت پڑی آپ اس کا چہرہ پڑتے ہی نہیں, وہ بات سنتا ہے اس کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں, آپ لگے رہتے ہیں پھر بھی. تو چونکہ حکمت کا جو پہلا قدم تھا وہی نہیں اٹھایا گیا, اس لیے معجزہ حسنہ بیکار جائے گی. لیکن حکمت کے تابع سب سے پہلے معجزہ حسنہ ہے جو کام دکھاتی ہے, پھر اس کے بعد ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. جھگڑا چلے گا بعد میں چلے گا. پھر جب تم حکمت سے کاروائی کر لو گے اور پھر موعظہ حسنہ کا اثر ان پر ناکام ہوتا دیکھو گے تو پھر ان کی طرف سے اختلاف شروع ہوں گے اور وہ دلائل مانگیں گے یا تمہارے خلاف دلائل شروع کریں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو مگر اس شرط کے ساتھ کہ دلیل وہ چنو جو سب سے زیادہ اچھی ہو, اور اگر وہ بدی اختیار کریں تو بدی کے بدلے حسن سے بدی کا تدارک کرو. آسن میں یہ دونوں مضامین شامل ہیں. اب بعض لوگ جو دلیل آئے اس پہ اختیار ہو یا نہ ہو ان کا وہ دے دیتے ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائیے. ان کو میں ہزار دفعہ سمجھایا کہ تمہیں وہ تلوار چلانی نہ آئے جو بہت اچھی تلوار ہو تو تمہارے خلاف چلے گی. وہ ایسے بڑے بڑے عظیم الشان ہتھیار ہیں جن کا استعمال ایک صلاحیت کو چاہتا ہے, اور حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ درجہ کمال صلاحیت حاصل تھی. وہ درجہ کمال وہ صلاحیت حاصل تھی جس میں ہر علمی ہتھیار کو آپ نے استعمال فرمایا. اس لیے اپنے توفیق اپنی توفیق اور اپنی صلاحیت کے تابع رہو, اس کے دائرے کے اندر رہو, اور وہ دلیلیں چنو جن پر تمہیں خوب کنٹرول ہو. اس حوالے میں آسن کا یہ مطلب ہے, حکمت, موعظہ حسنہ, پھر اختلاف, اور اس اختلاف میں بہترین دلیل کو اختیار کرو جس پر تمہیں پوری طرح عبور حاصل ہو. ان ربا کا ہو عالم و بمن ضل عن سبیلہ وہ عالم بالمعتدین. اس کے بعد پھر فیصلہ خدا کے ہاتھ میں رہ جائے گا. پھر ضروری نہیں کہ وہ لوگ مان جائیں. پھر یہ یاد رکھنا کہ تم داروغہ نہیں ہو, نہ تم نے ان کو زبردستی بنانا ہے, نہ ان کو حق ہے کہ وہ اس اختلاف کے بعد تم پر زبردستی کریں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو اختلاف کر رہے ہوں گے گمراہ کون ہے اور کون ہے جو ہدایت پر قائم ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اب اگر وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد وہاں کہہ کے دلیل کو بات کو ختم فرما دیا تھا, اب مناظرے کی بحث ختم ہو گئی, جب وہ ضد کرنے لگے اور بدتمیزیوں پہ آ گئے تو پھر خدا پر معاملہ چھوڑ دو, وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اچھا اور کون بد ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم پر وہ زیادتیاں کرتے ہیں اور تم ان کا بدلہ اتارتے ہو تو اجازت تو ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان زیادتیوں سے جو تم پر کی گئیں ایک ذرہ بھی زیادہ بدلہ نہیں لینا. جتنی زیادتی کی گئی ہے اس کے دائرے میں رہ کر تم اگر کوئی جوابی کارروائی کرو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یاد رکھنا اگر تم صبر اختیار کرو تو تمہارے لیے انجام کار صبر بہتر ثابت ہوگا. بدلہ تو تم اتار لو گے لیکن اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے, پاک تبدیلیوں کی خاطر وہ بدلہ نہیں اتارا, بدلہ کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ صبر اختیار کرو. یہ سارا مضمون دعوت اللہ کا ان دو آیتوں میں ہر پہلو سے بیان ہو گیا ہے. باقی باتیں پھر وہ کہتے ہیں, مٹھی دو تین دفعہ اٹھی ہے ان کی, کیوں جی ہو گیا. چلیے باقی انشاءاللہ پھر 127 آیت تک ہم نے کر لیا. وہ ریسرچ والی ٹیم کو یاد کرانا میری طرف سے, میں ان کو پہلے بھی کہا تھا, ابھی تک جواب نہیں ملا. فریدہ ہوشیار ہے اس کام میں, غازی صاحب علی, اس سے پوچھو کہ اس شرط کے متعلق جلدی تحقیق کرے. جی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. سب کیا حال ہے آپ کی؟ عقلدار کا
بھی تھل رہی ہے.
عقلدار ہے یا عقلدار ہے جس میں خرابی ہو رہی ہے؟ کھانے پینے والی ہے نا,
استعمال نہیں ہوتی, کھانے
نہیں ہوتی, والی تھی اس کی وجہ سے بڑی خطرناک بات ہے.
وہ نکال چکے ہیں
دربار نکال چکے ہیں یا کیا حال ہے؟ اچھا امی کہاں گئی؟ اچھا تمہارے ماموں بھی آ گئے بریگیڈیئر صاحب ہے نا؟ پتہ نہیں ربا سے پہلے ربو بھی جو ہے ربا میں ماموں اور کیا پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ ملے. اچھا تم کیا سمجھ رہی تھی؟ اچھا 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 ٹھیک. وہ تو نہیں آ رہا ہے وہ تو پروگرام نہیں آنے کا ہے شادی پہ نہیں میرا نہیں خیال. اچھا 128 سے شروع کرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اور تو صبر کر اور تیرا صبر خدا کے سوا اور کسی کی خاطر نہیں. وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور ان پر غم نہ کر ان کی باتوں سے تنگی میں نہ پڑ اس وجہ سے کہ جو وہ مکر کرتے ہیں. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ صبر جب اللہ